الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، السلام علیکم. موجودہ حالات و واقعات کے تجزیات پر مبنی پروگرام ہماری نگاہ کے ساتھ ندیم حیدر حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع لبنان کی موجودہ صورتحال ہے. خصوصی طور پر ہم رفیق حریری کے قتل کے سلسلے میں بننے والے ٹریبنل STL یعنی اسپیشل ٹریبنل فار لبنان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، جس نے حزب اللہ کے حوالے سے چارج شیٹ جاری کی ہے. اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر قندیل عباس. آپ نے ڈاکٹریٹ کیا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں، آپ اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی میں ہیڈ رہ چکے ہیں اور آج کل قائد اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ کے ساتھ ناصر عباس شیرازی موجود ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں اور ملک کے معروف و نامور تجزیہ نگار ہیں. ہم آپ دونوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلا سوال کرتے ہیں، یہ جو STL بنا اور اس کے نتیجے میں چارج شیٹ جاری ہوئی، اس حوالے سے حزب اللہ کے جنرل سیکرٹری حسن نصر اللہ کافی شواہد بھی پیش کر چکے ہیں، آپ اس ساری صورتحال کو کس نقطۂ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟
لبنان کی جو صورتحال ہے، وہاں پر مختلف مذہبی گروپ موجود ہیں اور وہاں کا جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے وہ انہی مذہبی گروپوں کی بنیاد پر بنایا گیا ہے.
صحیح.
جس میں عیسائی ان کو ریپریزنٹیشن دی گئی ہے، شیعہ کو الگ ریپریزنٹیشن دی گئی ہے، دروز کو، سنیوں کو الگ ایک ریپریزنٹیشن دی گئی ہے. لیکن اس ساری پولیٹیکل سٹرکچر میں ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ لبنان جو ہے وہ اسرائیل کی نیبرہڈ میں سچویٹڈ ہے.
صحیح.
تو اس نیبرہڈ کی وجہ سے لبنان کو جو مڈل ایسٹ کا پورا پولیٹیکل سٹرکچر ہے اور جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے پورے خطے کی، اس میں ایک اہم مقام حاصل ہے لبنان کی سیاسی صورتحال کو. اسرائیل نے جو ایک اپنا انٹرنیشنل ایجنڈا بنایا تھا، جو بہت سی اس کے اوپر ڈاکومنٹس بھی آ چکے ہیں کہ وہ پورے مڈل ایسٹ اور کئی مسلمان ممالک پہ قبضہ کرنا چاہتا تھا.
صحیح.
اس کو کاؤنٹر کرنے میں سب سے ایک اہم رول فلسطین کے بعد جو نظر آتا ہے وہ لبنان کا ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ جو فوکس ہے وہ حزب اللہ کے اوپر ہے. اس لیے کہ جو ساؤتھ لبنان ہے، ساؤدرن لبنان، اس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اور اس مقبوضہ علاقے کو ظالمانہ قبضے، اسرائیل کے ظالمانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے حزب اللہ نے اسٹرگل شروع کی. اور جو حزب اللہ کی مسلحانہ جدوجہد تھی، اس کا اصل فوکس یہ تھا کہ وہ اپنے مقبوضہ علاقے جو ہیں وہ قابض طاقت سے آزاد کرانا چاہتے تھے، اور انہوں نے یہ سٹرگل اس وقت تک جاری رکھی جب تک وہ علاقے آزاد ہوئے. اور اس کے بعد حزب اللہ پولیٹیکل پروسیس میں چلی گئی اور انہوں نے اپنا ایک سیاسی کردار ادا کرنا شروع کر دیا. لیکن اس ساری صورتحال میں جو انٹرنیشنل پاورز تھیں، انہوں نے حزب اللہ کو ایک ایسا امپورٹنٹ ایلیمنٹ مڈل ایسٹ میں کنسیڈر کیا جو ان کے جو مفادات ہیں ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. تو ظاہر ہے جب حزب اللہ نے اپنا ملٹنٹ رول چینج کر کے پولیٹیکل رول بنایا تو یہ ان کو اور زیادہ خطرناک نظر آیا. تو اس رول کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے بہت سے ہتھکنڈے استعمال کیے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو حالیہ یو این ٹریبنل جو بنا ہے اور اس کی جو چارج شیٹ آئی تھی، اس کے بعد چار لوگوں کے وارنٹ بھی انہوں نے جاری کیے ہیں، اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہ حزب اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے.
شریف صاحب، آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ STL کی قانونی حیثیت کیا ہے؟
بالخصوص وہ پیریڈ دیکھیں تو 2005 کا پیریڈ ہے جس پیریڈ میں رفیق حریری کو اسیسنیٹ کیا گیا، اور اس پیریڈ کے بعد اگلا سال حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ وار کا سال ہے. یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب ظاہری طور پر ان کا انفلوئنس اور سعد حریری گروپ کا انفلوئنس، جو اینٹی حزب اللہ پارٹی تھی وہاں پر، اس کا انفلوئنس کافی گہرا تھا لبنان کی پولیٹکس کے اوپر. لیکن 2006 کی جنگ میں حزب اللہ نے سارا سینریو چینج کر دیا، اور پہلی بار یہ محسوس ہوا کہ لبنان اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ ریزسٹنس اس کا حقیقی دفاع ہے، یعنی مزاحمت، مزاحمت اسلامی، یعنی حزب اللہ لبنان. حزب اللہ لبنان نے پہلی بار یہ ثابت کیا کہ لبنان کی اپنی فورسز، اپنی افواج، وہ بھی اسرائیل کے مقابلے میں اس کا نیچرل دفاع نہیں ہے، بلکہ اس کا نیچرل دفاع ساؤدرن لبنان کے اوپر موجود حزب اللہ فورسز ہیں، جنہوں نے واقعتاً دفاع بھی کیا. اور بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کے بعد حزب اللہ نے اوائڈ کیا ہے کسی بھی سوشل کنفلکٹ کو، جس میں پورے طور پر ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی گئی سعد حریری کیس میں ملوث کر کے، تاکہ حزب اللہ، چونکہ سعد حریری سنی ایلیمنٹ کی نمائندگی کرتا ہے اور حزب اللہ ظاہراً شیعہ ایلیمنٹ کی ان میجر نمائندگی کرتی ہے، تو ان کا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں اس سیکٹیرین رفٹ کو بڑھا کے ملک میں ایک سول وار کی کیفیت پیدا کی جائے گی. اس کے لیے جو بہترین ٹول اس وقت ان کے ہاتھ میں آیا وہ ایس ٹی ایل تھا. ایس ٹی ایل یعنی اسپیشل ٹریبلن فار لبنان. بنیادی طور پہ اگر اس کی لیگل حیثیت پہ بات کریں تو یہ درست ہے کہ اس وقت کی لبنان کی گورنمنٹ نے ایک اپلیکیشن موو کی تھی جس کے نتیجے میں یونائٹڈ نیشن نے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہیگ بیسڈ یہ ٹریبنل تشکیل دیا جس کا باقاعدہ ضابطے اور قانونی کارروائیاں وہ مکمل ہوئیں. اور بعد میں جب ظاہر ہے کہ اس کی اسیسینیشن کے نتیجے میں ایک موو ان کے حق میں چلی اور بہت زیادہ میڈیا ہائپ کریٹ کر کے حزب اللہ کو مورد الزام اور سیریا کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی گئی، یعنی پرو حزب اللہ جو بھی ایلیمنٹس تھے، اور یوں ان کو ایک ہیرو بنا کے پیش کیا گیا. تو اس دورانیے میں حکومت نے امریکہ کے ساتھ بہت کلوز ٹائز کے نتیجے میں اس ایس ٹی ایل کو ایک ریکگنائزڈ ٹریبنل کے طور پر وجود ہے، تو اس کی ایک لیگل حیثیت تو ہے. لیکن اس میں دو پوائنٹس ایڈ کر دوں. ایک تو یہ ہے کہ جو لیگل اینٹیٹی ہے یہ 2009 میں اس نے باقاعدہ طور پہ کام کرنا شروع کیا. 2009 تک دو بڑے میلافائڈ ایکٹس ہوئے ہیں. میلافائڈ ایکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی لیگل اینٹیٹی کے کام کرنے کے حوالے سے، بالخصوص کہ اگر وہ ایک جوڈیشل ٹریبنل ہو. اس میں پہلا یہ کہ مختلف پروسیس کے ذریعے اس کو ایکسیس دی گئی اور اس کو یہ اختیارات دیے گئے جو پہلے نہیں دیے گئے تھے، کہ یہ اسیسینیشن، رفیق حریری اسیسینیشن سے پہلے کے مختلف واقعات کو بھی پروب کر سکتا ہے اور ان کو کنیکٹ کر سکتا ہے سعد حریری، رفیق حریری قتل کیس کے ساتھ. اور اس کے علاوہ دسمبر 2005 کے بعد کے حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بعد میں ہونے والے پولیٹیکل واقعات اور اس طرح کی کئی جو ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں وہاں پر، ان کو بھی یہ کنیکٹ کر کے ان کے حوالے سے بھی یہ ورڈکٹ جاری کر سکتا ہے. یوں اس کا اختیار اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ جو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال اس طرح کی نہیں
ملتی. کیا یہ بھی جو ہے وہ حکومت لبنان کی درخواست پہ کیا گیا یا یہ
نہیں؟ اس وقت تو کلیبریٹ کیا لبنان گورنمنٹ نے، اور اس قوانین اور ضابطے میں لکھا ہوا ہے ایک پروپورشن ہے کہ اتنے لبنیز ججز ہوں گے اور اتنے ججز جو ہیں وہ یورپین ججز ہوں گے. اب جو پرابلم کھڑا ہوا ہے وہ یہ ہے، نمبر ایک، 49% اس کی فائنانس کی جو ضروریات ہے وہ پوری کرنی ہے گورنمنٹ آف لبنان نے، اور 2009 میں اس قانون سازی کے تحت ایک سال کے لیے اس کے تمام فائنانسز کے ہینڈ اوور کیے جا چکے ہیں. اس وقت لبنان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی اور نہ ہی وہ اس کے فائنانسز جاری کر رہی ہے. ایک کہ اس وقت اس کی جو فائنانس ہے وہ ان اداروں کے ذریعے ہو رہا ہے کہ جو اینٹی حزب اللہ ہیں اور اینٹی لبنان ہیں، بالخصوص اس میں اسرائیل کا نام بہت زیادہ نمایاں ہے، اس وجہ سے اس کی لیجیٹیمیسی مشکوک ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ کنٹری کہ جس کی درخواست پر ایک ٹریبنل تشکیل دیا گیا تھا، آج وہ کنٹری ہی اس ٹریبنل کو کہہ رہا ہے کہ یہ ٹریبنل پولیٹیسائزڈ ہے اور یہ ٹریبنل جو ہے وہ اس معاملے کا حقیقی ڈیسیژن کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو ایسی صورت میں اس ٹریبنل کی لیگل حیثیت فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرا پہلو یہ ہے، پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی نیو ایویڈنس پروڈیوس کیا جائے، نیا ایویڈنس آ جائے، تو تمام مقدمے کو نئے سرے سے انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، نئے سرے سے پروب کیا جاتا ہے کہ ایک نیا ایویڈنس آ گیا ہے اور اس ایویڈنس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ نے کم از کم دو مرتبہ ایسے ایویڈنس دیے ہیں اور پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے کیے ہیں کہ جن کو چھٹلایا نہیں جا سکتا، جن میں سے سب سے زیادہ اپنے اینمیٹی رکھنے والے ملک یعنی اسرائیل کی وہاں کی انوالومنٹ کے ثبوت دیے ہیں، جن میں وہ پکچرس اور وہ سیٹلائٹ امیجز دیے ہیں جو پروف کرتے ہیں کہ اس دن صبح سے لے کر ان کی تمام ایکٹیویٹی کو مانیٹر کر رہا تھا اسرائیل. یہ اسرائیل کے جو اسپائی ڈرونز ہیں ان ڈرونز سے لیے گئے تھے جن کو حزب اللہ نے ہیک کیا اور اس کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا. یہ ایک یعنی ایسی حقیقت ہے کہ جس کو انہوں نے پوری دنیا کی میڈیا کے سامنے بیان کیا. اس کے بعد انہوں نے اسرائیل کی فنڈنگ کے پروف کہ وہ اس ٹریبنل کو فنڈنگ کر رہا ہے، وہ فنڈنگ کے پروف بھی اس کو دے دیے. پھر یہ کہ جب جج بائسڈ ہو تو وہ کیا ڈیسیجن دے سکتا ہے؟ حزب اللہ نے تمام پروف دے دیے ہیں جو اٹارنی جنرل ہیں، اس اٹارنی کے جس نے بھی یہ ورڈکٹ جو ہے وہ لبنان کی گورنمنٹ کو کنوے کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ججز اس کے اندر بیٹھے ہیں جن میں بالخصوص جو اس ہیگ بیسڈ ٹریبنل کے ججز ہیں، ان میں سے تین ججز کے بارے میں حزب اللہ نے پروف دیے ہیں کہ ان کے سی آئی آئی کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور مختلف اسپائی ایجنسیز جو ہیں بالخصوص موساد کے ساتھ ان کے کلوز ٹائز ہیں. یعنی ججز مشکوک ہیں، اس کی لیگل حیثیت اس وقت مشکوک ہے، وہ پورے کا پورا پولیٹیسائزڈ ہو چکا ہے، نئے ایویڈنس کو انہوں نے بالکل کنسیڈر نہیں کیا. ایسی صورت میں یہ اپنی حیثیت، قانونی جواز جسے آپ لیجیٹیمیسی کہتے ہیں، یہ ٹریبنل کھو چکا ہے. البتہ اس کی بنیادی تشکیل جو ہوئی تھی اس وقت کے پولیٹیکل سینریو میں اسے قانونی تو کہیں گے لیکن اخلاقی نہیں تھی، اس لیے کہ لبنان کے تمام فیکشنز اس کے حق میں نہیں تھے اور حزب اللہ ایک بہت سخت قسم کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں جا چکی تھی اور وہ اس وقت کوئی بڑا رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اس دورانیے میں انہوں نے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ کلیبریشن کے نتیجے میں اس ٹریبنل کو یہ پاورز دلائی۔
ڈاکٹر صاحب، جیسے شرائط صاحب نے ہمیں بتایا کہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ نے ایسے ناقابل تردید شواہد پیش کیے، مثلا سیٹلائٹ امیجز اور وہ کمپیوٹرز کے جو اسرائیل کی طرف سے ڈونیٹ کیے گئے، اس سے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک تو خود حزب اللہ کی طاقت کہ وہ ان شواہد کو اکٹھا کرنے میں کامیاب رہے، دوسرا یہ کہ ان شواہد کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں؟
جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہو یا اس طرح کی کوئی بھی اور ادارہ ہو جو ایک انصاف کے لیے کوشاں ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کو کسی طور پر نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا یا نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی سینس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ٹریبنل کا بننا جو ہے یہ ایک بہت خوش آئند قدم تھا اور خود حزب اللہ نے بھی اس کو پازیٹیولی لیا، اور اسٹارٹ میں جب حزب اللہ سے انہوں نے کوآپریشن کا ڈیمانڈ کی تو انہوں نے فل کوآپریٹ بھی کیا، ان کی ٹیم کو اپنے آفسز میں لے کے گئے اور ان لوگوں تک ایکسیس بھی دی جہاں تک وہ تحقیق کرنا چاہتے تھے، اور حزب اللہ اس میں اوپن تھی، وہ چاہ رہے تھے کہ اس کے حقائق سامنے آنے چاہیے کہ رفیق حریری جو اس ملک کے وزیر اعظم تھے ان کو کیسے قتل کیا گیا، کس نے قتل کیا گیا، یہ حقائق سامنے آئے۔ اگر حزب اللہ بائسڈ ہوتی یا وہ کوآپریٹ نہ کرتی اسٹارٹ سے ہی، پھر تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں حزب اللہ قصوروار ہے۔
صحیح،
تو جب اسٹارٹ میں انہوں نے تعاون کیا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ حزب اللہ پر یہ بات کھلنے لگی کہ جو تحقیقات کا مین فوکس ہے، اصل رخ ہے، وہ صرف حزب اللہ ہے، اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پری ڈیسائیڈڈ کیس ہے۔
صحیح،
آلریڈی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ حزب اللہ میں سے کسی کچھ لوگوں کو انہوں نے قصوروار ٹھہرانا ہے، انہیں کو چارج شیٹ دینی ہے، انہیں کو بعد میں چارج کرنا ہے۔ تو اس سینس میں جب حزب اللہ کو یہ احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے 2009 میں جب جو چیزیں اس ٹریبنل کو دی گئی تھیں، جس کے ثبوت حسن نصر اللہ نے بھی پیش کیے، کہ اس میں سے 97 کمپیوٹر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے دیے گئے، اور بعد میں ابھی اینڈ پہ آ کے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب تحقیقات مکمل ہوتی ہیں تو اس کا سارا ریکارڈ، اس کی ہارڈ ڈسک جو تھی، وہ بجائے ہیک کی طرف جانے کے وہ اسرائیل بھیج دی تھی۔ اب یہ چیزیں جو ہے خود اس ٹریبنل کی جو حیثیت ہے اس کو مشکوک بنا دیتی ہیں، اور اس مشکوک حیثیت کی وجہ سے ساتھ ساتھ حزب اللہ نے اس پر اعتراض کرنا بھی شروع کر دیا، اور حزب اللہ کا جو ٹیکنیکل اور قانونی اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ حزب اللہ کے خیال میں رفیق حریری کے قتل میں اصل میں اسرائیل ملوث ہے۔ تو اب حزب اللہ کا موقف یہ ہے کہ اس ٹریبنل کو ایک پارٹی حزب اللہ کو وہ تحقیق کر رہے ہیں اس کے خلاف، اسرائیل کو بھی ایک پارٹی کے طور پر تحقیق انہیں کرنی چاہیے تھی،
بالکل ٹھیک ہے،
لیکن جو خود ایک ملزم پارٹی ہے وہ اس ٹریبنل کی کوآرڈینیشن میں آ گئی ہے، تو اس سے خود اس ٹریبنل کی جو قانونی حیثیت ہے وہ مشکوک ہوگی کہ اسرائیل کو بٹھا کے ان کے خلاف تحقیق کرنے کے بجائے ان سے وہ کمپیوٹرز بھی لے رہے ہیں اور ان سے کولیبریشن لے رہے ہیں، ان سے انفارمیشنز لے رہے ہیں
اور دے بھی رہے ہیں،
وہ ساری کی ساری فوکس ہو رہی ہیں حزب اللہ کے اوپر، اور حزب اللہ میں بھی صرف ان لوگوں پہ فوکس ہو رہی ہیں جن کو آلریڈی اس ٹریبنل کے بننے سے پہلے اسرائیل نے فوکس کیا ہوا تھا، اعلان کیا ہوا تھا کہ ہم ان کو مارنا چاہتے ہیں یا پکڑنا چاہتے ہیں، جس میں سب سے اہم نام جو مصطفیٰ بدر الدین کا ہے، اور بعد میں موقع ملا تو اس کی ڈیٹیل میں بھی جائیں گے، لیکن انہی لوگوں کو اس میں ملزم ٹھہرایا جاتا ہے جو اسرائیل آلریڈی کہہ چکا ہے کہ اس کی ہٹ لسٹ میں ٹاپ لیول پہ ہیں، اور یہ ساری صورتحال ایک اس ٹریبنل کی جو جتنی پروسیڈنگز ہیں اس کو مشکوک بناتی ہے، جس کی وجہ سے خود خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔
صحیح ہے، دیکھیے اسی میں اگر آپ کو ایک چیز ایڈ کر دوں، اگر آپ یاد کریں شروع میں باقاعدہ طور پہ اس ٹریبنل کی طرف سے ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جس میں اسرائیل شام کو ملوث قرار دیا گیا،
ٹھیک ہے،
کیوں؟ شروع میں اس وقت شام کی فورسز کا معاملہ تھا اور لبنان کے اندر، اور وہ ساری ایک کیفیت تھی، شروع میں شام کو ملوث قرار دیا گیا، یہ ایک پری ڈیسائیڈڈ ایکٹ تھا، بعد میں انہیں پتہ چلا کہ وہ شاید اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانے کی کیپیبلٹی میں نہیں ہے۔
صحیح،
حزب اللہ کا وجود ان کے لیے ایک گوارا نہیں ہے، وہ حزب اللہ کو ضربہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور ایک اور بڑا مسئلہ ہے کہ حماد مغنیہ کی شہادت کے بعد سے حزب اللہ نے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہوا ہے، اور آج بھی اسرائیل کے تمام ادارے اس بات سے لرزہ بد اندام ہیں کہ اگر حزب اللہ نے یہ اعلان کیا ہے تو حزب اللہ کا کوئی اعلان انفل یعنی ایسا نہیں ہوا کہ جو فلفل نہ ہوا. انہیں یہ یقین ہے کہ یہ حزب اللہ بدلہ لے گی اور اسی طرح لے گی کہ جس سطح کا یہ مرڈر تھا اسی طرح. لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس جنگ کا مرکز ہم ہوں, نفسیاتی جنگ کا بھی, کہ ہمارے اوپر یہ سارا پریشر ہو, ہم اس پریشر کو ڈائیورٹ کر حزب اللہ کے اوپر پریشر لائیں. اور یہ جو مصطفیٰ بدر الدین کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی, یہ بنیادی طور پہ برادر ان لا ہیں حماد مغنیہ کے, گویا انہوں نے اس پریشر کو ڈائیورٹ کر کے حزب اللہ کے اس ونگ کے اوپر ان کے اوپر پریشرائز کرنے کی کوشش کی. پھر آپ دیکھیں اس کے بعد جب سعد حریری پریمیئر تھے تو سعد حریری نے حسن نصراللہ کو آن دا ریکارڈ یہ بتایا, اور حسن نصراللہ نے اور سعد حریری نے دونوں نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کی امکانات لگ رہے ہیں کہ یہ ٹریبنل حزب اللہ کے چند ان افراد کو انوالو کرے گا, یہ ان کے بارے میں ورڈکٹ جاری کرے گا جو حزب اللہ کے پیٹرونیج نہیں ہے, یعنی حزب اللہ ان کو پیٹرونیج نہیں کرتی, لیکن یہ کہ وہ حزب اللہ کے شیلٹر میں یہ کاروائی کر گئے, جسے آپ کہہ سکتے بعض وقت کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر. مطلب اگر حزب اللہ کو ایک آرگنائزیشن لیں تو اس آرگنائزیشن کے شیلٹر میں بعض لوگوں نے اس طرح کا کام جو ہے وہ کیا ہو, لیکن یہ کہ وہ آفیشلی حزب اللہ نہیں ہوں, یہ وہ کہنا چاہ رہے تھے. لیکن اس کو انہوں نے ڈینائی کیا آغا حسن نصراللہ نے, اس وقت جب یہ پریمیئر تھے اس وقت ہی انہوں نے نیا کیا. اب آپ یہ دیکھیں پہلے میں شام آ رہا ہے, اس کے بعد حزب اللہ کے حوالے سے کہ پہلے سے وہ دے رہے ہیں کہ یہ آ رہے ہیں, اور پھر ٹائمنگ آپ دیکھیں کس ٹائم کے اوپر یہ ورڈکٹ انہوں نے جاری کی ہے. یہ ورڈکٹ اس وقت جاری کی ہے جب نئی گورنمنٹ تشکیل پا چکی ہے اور نئی گورنمنٹ نے ود ان فیو آورس ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے. وہ ظاہر ہے اس سارے معاملے کو سول انریسٹ کی طرف دھکیلنا چاہ رہے ہیں, وہ وہاں پر ایک نئی رفٹ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حزب اللہ نے بہت ہی حکمت کے ساتھ ان تمام معاملات کو کنٹرول کیا ہے, ان کو ایکسیس نہیں دی. اور آغا حسن نصراللہ نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے, کیا وہ اوائڈ کر رہے ہیں جسٹس کو؟ نہیں, وہ کہتے ہیں آئیں اور اوپن جسٹس کریں, آئیں اوپن کورٹ کے اندر اس کا مقدمہ چلائیں, آئیں اور پوری دنیا اس کا مقدمہ لائیو دیکھے, لیکن جو فریق بنتے ہیں ان فریقوں کے خلاف اس کا مقدمہ جو ہے وہ چلایا جائے اور ان کے خلاف پروف کیا جائے. ہم سب سے زیادہ مرد الزام ٹھہرائیں, ایویڈنس پیش کریں, اور جس فریق کے خلاف ہم ایویڈنس پیش کریں آپ اس کو پروف ہی نہیں کریں, تو ایسی صورت میں کیا یہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ نے 30 ایئر کی مدت ہے لمیٹیشن میں, کہ 30 ڈیز کے اندر انہیں ان افراد کو اریسٹ کر کے پیش کرنا ہے ٹریبنل کو. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 30 ڈیز نہیں, 30 ایئر نہیں, 300 ایئر نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ حزب اللہ لبنان کے ان بیٹوں کو لبنان سے اٹھا کر ان دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تو ان کا موقف بڑا واضح ہے, وہ جسٹس چاہتے ہیں. جسٹس کا ایک مقولہ یہ بھی ہے کہ جسٹس وہ ہوتا ہے جو ہوتا نظر آئے.
بالکل صحیح,
اگر جسٹس ہوتا نظر نہ آئے وہ جسٹس نہیں ہوتا. جب ہر چیز ہی پولیٹیسائزڈ ہو گئی ہے تو ایسی صورت میں کیا یہ جسٹس ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ حزب اللہ نے بڑا ہی جینوئن موقف اختیار کیا ہے, اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ پوری دنیا کو اور خود لبنان کے پولیٹیکل فیکشنز کو, خواہ ان کے اپوننٹس ہیں, ان کو بھی باور کرا دیا ہے کہ حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. اور پھر ایک لیگل کلیہ ہوتا ہے, اینمیٹی دیکھی جاتی ہے, کس کی کس سے کیا اینمیٹی ہے. کیا وہ لبنان جو جس میں ابھی بمشکل سٹیبلٹی آئی ہے اس بات کو افورڈ کرتا ہے, یا حزب اللہ جو واحد آرم فیکشن ہے وہاں کا وہ اس بات کو افورڈ کرتی ہے کہ ملک کے اندر سول انریسٹ آ جائے؟ کیا رفیق حریری ان کے لیے افورڈیبل ہے کہ رفیق حریری کو مرڈر کیا جائے اور شیعہ سنی تصادم وہاں پر شروع ہو جائے, جبکہ وہ اسرائیل کے مد مقابل بالکل ایسی کنڈیشن میں کھڑے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی, اور وہ کی اس نے وار لانچ کی, ود ان ڈیز اس نے لانچ کی, تو ایسی صورت میں ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہے. اور اس کی ریئلٹی یہ ہے, اس کے پروف موجود ہیں کہ حزب اللہ کے اور رفیق حریری کے درمیان بڑی کلوز کولیبریشن ہو چکی تھی, اور وہ اسرائیل اور امریکہ کے دباؤ سے آزاد ہو کر لبنان کے لیے ایک فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے, اور تقریباً یہ انٹرنل سیٹنگ ہو گئی تھی کہ وہ اناؤنس کریں گے حزب اللہ کے ساتھ ایک قومی حکومت کی تشکل کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے. تقریباً تمام ان کی انٹرنل انڈرسٹینڈنگز طے پا چکی تھیں, اور یہ وہ موقع ہے کہ جب اسرائیل نے یہ باور کیا کہ اس موقع پر اگر رفیق حریری کو درمیان سے نہیں نکالا جائے گا تو معاملات حزب اللہ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور لبنان ایک سٹیبل کنٹری بن جائے گا. ایک سٹیبل لبنان اسرائیل کے لیے افورڈیبل نہیں ہے اپنے بارڈر کے اوپر, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے درست کہا, اسرائیل کی ایمبیشیسنس جتنی بھی ہے اس کے تمام راستے یا فلسطین سے ہو کے گزرتے ہیں یا لبنان سے ہو کے گزرتے ہیں, اور سب سے بڑی رکاوٹ اس کے اندر حزب اللہ ہے, وہ اس کے لیے ایک کانٹا ہے, اسے وہ ہر صورت نکالنا چاہے گا. تو اس لحاظ سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نہ فقط یہ کہ ٹریبنل بلکہ یہ پورا پروسیس جو ہے یہ اپنی لیجیٹیمیسی اس وقت کھو چکا ہے.
ڈاکٹر صاحب, شرائط صاحب نے بات کی نفسیاتی جنگ کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹریبنل کی رپورٹ کے بعد اور یہ جو چار شیٹ جاری کی گئی ہے کہ جس میں حزب اللہ کے چار اہم اراکین کو مرد الزام ٹھہرایا گیا ہے, اس سے امریکہ اور اسرائیل وقتی طور پر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے؟
بلکہ چارج شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ملزم ٹھہرایا, یعنی ان پر الزام ہے, ابھی اس کو ثابت ہونا ابھی بھی باقی ہے.
صحیح.
یعنی اس الزام کو ثابت کرنے میں ابھی تک ان کو کوئی ثبوت نہیں ملا.
صحیح.
یعنی اس وقت تک وہ جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک الزام کی صورت میں چار لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیے کہ ان سے تحقیقات کی جائیں. جہاں تک اس میں قانونی حیثیت ہے تو بات وہی ہے کہ اس میں صرف ایک فریق کو فی الحال انہوں نے چارج شیٹ ایشو کی ہے, تو اس میں اور بھی کئی فریق بن سکتے ہیں, کئی بنتے ہیں کہ جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خود اسرائیل کو انہوں نے بالکل ایسا کہیں پہ بھی کنسیڈر نہیں کیا, اور باقی اور بھی کئی فریق اور بنتے ہیں جن کی پولیٹیکل اینیمیٹی تھی رفیق حریری کے ساتھ, انٹرنل پولیٹیکل کانفلکٹس تھے. تو مین فوکس اس بلا کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو خطے کی مجموعی صورت حال ہے مڈل ایسٹ میں, جو اسلامی بیداری کی جو تحریکیں چل رہی ہیں اس وقت, ان تحریکوں کو وہ دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب گیم ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے.
اس لیے کہ جہاں پر وہ پچھلے 40-50-60-70 سالوں سے انویسٹمنٹ کر رہے تھے, اور ایک پولیس مین کو بھی انہوں نے بٹھا دیا اس ریجن کے اندر جو ان کے مفادات کی حفاظت کر رہی ہے, یعنی اسرائیل کو, اور اس سارے سیٹ اپ اور اتنا انویسٹمنٹ اور اتنے ڈالر خرچ کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ساری گیم ایک دم الٹ گئی, اور وہ پلرز جو انہوں نے بڑی مضبوطی سے وہاں پہ گاڑے تھے, ایک کر کے وہ گرتے جا رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کو سب کچھ اپنے ہاتھ سے جاتا نظر آ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں ایک مین فوکس ہے, جب ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ پیس پروسیس یا مڈل ایسٹ میں جو ایشو ہے, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کا ایشو جو ہے.
صحیح.
اب یہ مین فوکس ہے وہاں پہ. جہاں تک امریکہ کے اور اسرائیل کے مقاصد کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ آئسولیٹڈ ہیں پورے اس ریجن میں, اور وہ اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. جہاں وہ ایگریسو تھے اور آگے بڑھ کر فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے, اس وقت وہ بالکل آئسولیٹڈ ہو چکے ہیں اور اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جو اسلامی بیداری کی تحریکیں ہیں وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی ہیں, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت یہ کنسیڈر نہیں ہم کر سکتے کہ ان کو کوئی مقاصد حاصل ہوئے ہیں, اگرچہ وہ اس میں ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں جس میں بظاہر نہیں لگتا کہ کسی صورت انہیں کوئی کامیابی ملے گی.
شریف صاحب, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم باتیں کی. آپ یہ بتائیے کہ یہ جو مشرق وسطی میں اسلامی بیداری کی تحریک ہے, اس میں حزب اللہ پائنیر کی حیثیت رکھتی ہے, کیا ان سارے حالات سے یہ تحریک متاثر تو نہیں ہوگی؟
امریکہ کے پاس یا امریکی استعماریت اور ان کے حواریوں کے پاس ٹولز ہیں ابھی بھی باقی ہیں, اور ابھی بھی ایک بڑی حد تک انہوں نے گمراہی یا وہ سموک پھیلا رکھا ہے جس کے نتیجے میں چیزیں کلیئر نظر نہیں آتی. لیکن حزب اللہ نے جو چراغ روشن کیا ہے وہ اتنا روشن ہے کہ اس اندھیرے کے باوجود, پوری دنیا کے میڈیا کو استعمال کرنے کے باوجود, لوگوں کو اب حقیقت تک رسائی ہو گئی ہے. اور سب سے بڑا برج, جسے انہوں نے برج ٹوٹنا کہا یا پلر گرنا کہا, وہ خود مصر کے اندر گر چکا ہے.
ٹھیک.
آج بھی مصر کے اندر جو کچھ عرصہ پہلے ایک سینسس کرایا گیا تھا اور ایک سروے ہوا تھا جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ آرگنائزیشنس کے سروے ہوتی, محبوب ترین پرسنالٹی کون تھی؟ تو حسن نصر اللہ کا نام تھا. آج بھی عرب ورلڈ کے اندر آپ دیکھ لیں محبوب ترین پرسنالٹی کون ہے, کچھ یہ ہیں, لیکن انہوں نے عربوں کے وقار کو بلند کیا ہے, انہوں نے اسلام کو سر بلند کیا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں مصر کی اس اپیول سے پہلے مصر کی اخوان المسلمون نے 10,000 افراد کو آغا حسن نصر اللہ کی قیادت میں لڑنے کے لیے بھیجنے کا اعلان کیا تھا, اور پوری عرب ورلڈ کے اندر انہوں نے دیکھا کہ اونلی جو چینج ہے جو ہمیں اس کیفیت سے نکال سکتا ہے وہ روش اور اسٹریٹجی ہے جو آغا حسن نصر اللہ نے اڈاپٹ کی ہے. تو دراصل آغا حسن نصر اللہ نے پورے خطے کی پالیٹکس کو بدل کے رکھ دیا ہے. یہ پورے مڈل ایسٹ کو بدلنا چاہتے تھے. آغا حسن نصر اللہ نے بھی پورے مڈل ایسٹ کو بدلنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. البتہ یہ بدلنا ان کے فیور میں نہیں ہوگا, بلکہ یہ بدلنا خطے کی انقلابی اور اسلامی طاقتوں کی فیور میں ہوگا, اور باتیں اسی سمت میں جا رہی ہیں. ایک کے بعد ایک کر کے ان کے ہاتھ سے زمین نکلتی جا رہی ہے, ان کے پاؤں سے زمین نکلتی جا رہی ہے, ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے, اور خطے کے عوام کی بیداری اور آگاہی آج بھی تحریر اسکوائر میں اگر آپ دیکھیں, پچھلے جمعے کو ملینس کا اجتماع تھا, وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بیدار ہیں اور وہ شب خون نہیں مارنے دیں گے ان امپیریل پاورز کو اپنے اس پر, اپنے ریولیوشنز کے اوپر. لیکن میں یہ کہوں کہ اپنے ٹولز یوز کریں گے, پوری دنیا کے اندر انہوں نے اپنے ٹولز یوز کیے ہیں. ان کے ٹولز میں یہ انٹرنیشنل ادارے ہیں جن میں یونائٹڈ نیشن ہے, جن میں اس طرح کی بعض انٹیٹیز ہیں, آئی ایم ایف ہے اور اس طرح کی انٹیٹیز ہیں کہ جو یقیناً ایک ٹول کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے, مثلاً کیا انصاف کی اگر اتنی ہی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس معاملے پر ابھی ہر چیز اندھیرے میں, لیکن کیا اسرائیل کا یہ جرم جو اس نے دبئی کے اندر حماس کے رہنماؤں کو مارنے کا کیا, کیا پوری دنیا کے لیے واضح نہیں ہے؟ اس کے خلاف کسی کورٹ کے اندر کوئی وارنٹس جاری نہیں ہوتے, اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بعض یورپین کنٹریز کے اندر اسرائیلی سفیروں کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر نکالا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مثلا فرانس کے انہوں نے جیلی پاسپورٹ یوز کیے, جرمنی جیلی پاسپورٹ یوز کیے, انہوں نے ان کے لیگل یعنی ان کے قوانین کو بھی وائلیٹ کیا. انہوں نے وہاں پر بہت سارے ایسے اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے وہاں سے اسرائیلی سفیروں اور ان کے ڈپلومیٹس کو وہاں سے نکالا گیا اور بہت سارے پروف. کیا ان کے خلاف کوئی کچھ ہوا؟ جو ہونا ہے وہ کس کے خلاف ہونا ہے؟ جس کے خلاف آج تک لبنان کی پالیٹکس کے اندر سب سے بڑی مسلح طاقت ہونے کے باوجود ایک گولی کا استعمال ثابت نہیں ہوا. لبنان کی پالیٹکس کے اندر واٹ اے سرپرائزنگ فیکٹ از دیٹ, کہ ایک گولی بھی آج تک کسی لبنانی کے خلاف حزب اللہ نے استعمال نہیں کی. یہ اس کی پوری آج تک کی ہسٹری ہے, اس کے بارے میں یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ حزب اللہ نے ان کی اس میڈیا وار میں بھی کامیابی حاصل کی ہے اور حزب اللہ نے توڑ کیا ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے لبنان کی ایک سائیکی ہے, میں یہ سائیکی آپ کو عرض کروں, وہ سائیکی یہ ہے اگر ٹیبل کے مخالف اینڈ پر اسرائیل بیٹھا ہے تو تمام لبنانی اس کے مقابلے میں اکٹھے ہو جائیں گے. آج چونکہ ٹیبل کی اس اینڈ پر اسرائیل بیٹھا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اس کے مقابلے میں جتنی بھی یہ سازش کر لیں لبنانی متحد ہوں گے, چونکہ ورسز اسرائیل وہ جانتے ہیں کہ ہمارا اگر کوئی اینمی ہے تو وہ اسرائیل.
ڈاکٹر صاحب آپ نے نام لیا بدر الدین کا, ہمیں یہ بتائیے گا یہ جو چار شیٹ والے افراد ہیں یہ کون ہیں, ان کا مختصر سا تعارف پیش کیجیے.
مصطفیٰ بدر الدین جو جس کے اوپر سب سے زیادہ فوکس ہے اس وقت ٹربینل کا اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں پروپیگنڈا بھی ہو رہے ہیں, ان کا نام عماد مغنی کے جانشین کے طور پر لیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جو حزب اللہ کا فوجی بازو ہے یہ اس کے کمانڈر ہیں. اور حماد مغنی جو فوجی بازو کے کمانڈر تھے وہ ظاہر ہے کہ اسرائیلی ایجنٹوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے تھے, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ کمان سنبھال لی ہے. اور اپنی جو آزادی کی ان کی تحریک ہے اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکنز کو بھی جو یہاں پر انٹرفیئر کر رہے تھے. اور اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بھی تیار کیا ہے جو حزب اللہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو ایک اپنا ٹاپ اینیمی وہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو وہ ہر صورت میں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں یا مار دینا چاہتے ہیں. تو یہ تو آلریڈی تھا, اور ان کے ساتھ باقی چار لوگ بھی وہ ان کی ٹاپ لسٹ میں, تین لوگ اور بھی ہیں ٹاپ لسٹ میں جو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن اور اس سے پہلے لیگ آف نیشن جو بنی تھی مین آبجیکٹیوز ان کے یہ تھے کہ وہ پوری دنیا میں امن اور امان قائم کریں گے.
ٹھیک ہے,
لیگ آف نیشن بھی ناکام ہوئی, اس کے بعد یونائٹڈ نیشن بنائی گئی, اس میں بھی ویٹو پاور کچھ پاورز ملکوں کو دے کر ایک ایسا سٹرکچر بنا دیا گیا تھا کہ دنیا ان کے شکنجے میں جکڑی گئی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ابھی پریکٹیکلی یونائٹڈ نیشن بھی اپنی جو امن و امان قائم کرنے کی کوشش ہے اس میں ناکام ہو چکی ہے. پوری دنیا میں اس وقت وار آن ٹیرر کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے لیکن وہ خود دہشت گردی کی جنگ بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے. اور اب یونائٹڈ نیشن کے جو ادارے ہیں جن اداروں کے تحت اس طرح کے ٹربینلس کام کر رہے ہیں, اب وہ جب آتے ہیں اور اپنا بائس رول پلے کرتے ہیں ایک ملک کے اندر, تو اس سے ان اداروں سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے, یونائٹڈ نیشن سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے, اور جو سو کالڈ انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا بڑی طاقتیں ہیں ان کے اوپر سے بھی اعتماد اٹھ رہا ہے. اور اس کا الٹیمیٹ جو ریزلٹ نکلے گا وہ جو عماد مغنی ہو یا مصطفیٰ بدر الدین ہو یا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں ان پر لوگوں کا اعتماد بن رہا ہے اور عالمی جو ادارے ان سے اعتماد اٹھ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ وہی نکلے گا جو اس وقت منطقی رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں. اسلامی بیداری کی تحریکیں بڑھتی ہیں, شروع ہوتی ہیں, کامیابی سے امکنار ہوتی ہیں. اب ان کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں امپیریل پاور جو ہیں, جیسے خود مصر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام بھی بیدار ہیں اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یعنی ایک اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہیں، ایک پیپل ٹو پیپل ریلیشنز ہیں، اب خطے میں پیپل ٹو پیپل ریلیشنز جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں بھی یہی ایک رخ بنتا جا رہا ہے، اور اس سے جو ایک انٹرنیشنل موومنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں پہ گلوبلائزیشن کے جو ٹولز ہیں وہی ٹولز یوز کر کے ایک ایسی انٹرنیشنل موومنٹ نظر آ رہی ہے جو ظلم کے خلاف ہے، جو صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، وہاں پہ بھی ریالٹیز وہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی پاورز جاتی ہیں لبنان میں، کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو مارنے جا رہے ہیں تو ایک جنازے پر فائرنگ کر دیتے ہیں، ایک شادی پر فائرنگ کر دیتے ہیں جس میں عام بچے عورتیں مار رہے ہیں، جس میں کوئی دہشت گرد نہیں مارا جا رہا، وہ آزاد پھر رہے ہیں، عراق میں بھی ایسی صورتحال ہے۔ اس پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ اعتراض خود امریکن سٹیزنز جو ان کی طرف سے آ رہے ہیں، انہوں نے روکا امریکنز کو کہ آپ اپنی کمانڈ چھوڑ دیں لیبیا میں، جو آپ فوجی کمانڈ لینا چاہ رہے ہیں ان کو پیچھے ہٹنا پڑا امریکنز کو، اور اس کی کمانڈ نیٹو کو دینا پڑی۔ اب یہ باعث دس جو ہے بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایک جگہ وہ کہتے ہیں ہم لیبیا میں اس لیے انٹرفیئر کر رہے ہیں کہ وہاں کے عوام کو ظالم حکمران سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن بالکل دوسری طرف بحرین میں دیکھیں وہاں پہ ظالم حکمرانوں کی سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ عوام کو مار سکے، وہاں پہ جو مظلوم شیعہ اکثریت ہے وہاں کی اس کو دبانے کے لیے مارنے کے لیے وہاں کے ظالم حکمران کا ساتھ دے رہے ہیں،
ڈبل سٹینڈرڈ،
یعنی یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں جو خود یورپ کے اندر امریکہ کے اندر بالکل واضح طور پر لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور وہاں پر عوامی سطح پر بھی تحریکیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس کے
شرائع صاحب، کچھ عرصہ پہلے حزب اللہ کے اندر اسرائیل کے جاسوس اناؤنس کیے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی حزب اللہ کے اندر کس حد تک مداخلت ہے؟
میں اگر یہ کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا کہ دنیا میں اگر انٹیلیجنس کی سطح پر، نفسیاتی جنگ کی سطح پر اور میڈیا وار کی سطح پر اگر سخت ترین جنگ اور مارکا کہیں بپا ہے تو وہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے اور دوسری طرف اسرائیل ہے۔
ٹھیک
ہے، اور اس جنگ میں بحیثیت مجموعی آپ کو بعض شواہد ہیں کہ حزب اللہ نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ مثلاً 2006 کی جنگ کے بعد آن ریکارڈ امریکن پریزیڈنٹ کا یہ کہنا کہ حزب اللہ جنگ ہار رہی ہے، یہ ورڈنگ ہے اس کے، حزب اللہ جنگ ہار رہی ہے لیکن حزب اللہ اپنے میڈیا آپریٹرس کے ذریعے پوری دنیا کو یہ باور کرا رہی ہے کہ وہ جنگ جیت رہی ہے، اور پھر یوں وہ مخاطب ہو کے کہتا ہے میڈیا کے جو پرسنز ہیں ان کے سامنے، آپ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کا میڈیا نیٹورک بہت بڑا ہے اور وہ اس کے ذریعے دنیا کو یہ باور کرا رہی ہے کہ وہ یہ جنگ جیت، یہ دراصل اعتراف شکست ہے۔
ٹھیک ہے،
اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ
85% سے زیادہ میڈیا جو زیونسٹ ہے،
ایسا ہے، حزب اللہ نے اسرائیل کو سرپرائزز دیے ہیں حتیٰ جنگ کے اندر بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو وار ٹیکنیکس تھیں حزب اللہ اس سے اسرائیل اس سے آگاہ نہیں تھا، لیکن اس کے برعکس آج بھی ابھی چند دن پہلے بلکہ آج ہی میں وہ تصویر اور وہ ڈیٹیلز مجھ تک پہنچی، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جو انہوں نے نیا میوزیم بنایا ہے انہوں نے اس پورے خطے کے اندر جہاں 10 اسرائیلی بھی کسی جگہ اسٹیشن ہیں انہوں نے اس کو نقشے کے ذریعے دکھا دیا کہ اس جگہ یہ 10 اسرائیلی اسٹیشن ہے، اس جگہ یہ 5 اسرائیلی اسٹیشن ہے، یعنی اس لیول کا انہوں نے کام کیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ان کا جو سابق چیف ہے موساد کا جس کے انہوں نے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا ہے، جو امیجیٹ سابق ہے یعنی اس سے پہلے بھی وہ گزرا ہے، کیا اس نے بعض ایسے اسٹیٹمنٹ دیے ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم حزب اللہ کے خلاف بڑی جنگ لڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اس نے بھی یہ ڈسکلوز کیا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کوآرڈینیٹڈ وار، ایک آرگنائزیشن کے مقابلے میں ایک کنٹری نے کہ جو آج تک انڈیفیٹیبل تھا اس نے جب حزب اللہ کے مقابلے میں جنگ لڑی تو کیا ہوا، کہا کہ جی اس کے ادارے اب کوآرڈینیٹڈ جنگ بھی نہیں کر سکے، یعنی آرمی اور بحریہ کوآرڈینیٹ نہیں ہو سکیں، بحریہ اور جو سوشل مختلف ادارے ہوتے ہیں وہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کر سکے، جس کے لیے اگلی مشقیں جو انہوں نے کیں ان کا نام یہ دیا گیا کہ بیک وقت اگر ہمارے تمام اداروں کو جنگ لڑنی پڑے تو وہ کس سطح کی لڑنی پڑے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ جو چیز ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے اس کو اوپن کرتی ہے، حزب اللہ نے بہت میسو سپائے نیٹورک لبنان کے اندر سے اپروٹ کیا ہے، جن میں سے آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کا بالخصوص ٹیلی کمیونیکیشن کے اندر بہت بڑا نیٹورک تھا، اور ابھی ان کے خلاف باقاعدہ مقدمات شروع ہو چکے ہیں، اور لبنانی قانون کے مطابق غداری کی سزا موت ہے، اسپائی کرنے کی سزا موت ہے، وہ اس طرف جا رہی ہیں۔ البتہ حزب اللہ نے بہت سارے لوگوں کی اینٹیٹیز کو اس لیے چھپایا ہے کہ وہ ان کی فیملیز کو اس درد میں مبتلا نہیں کریں، یعنی اخلاقی امور کو بھی وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈرون اسرائیلی تھے جس کی فوٹیج کی ہیک کر کے حزب اللہ نے وہ جاری کی اور کہا کہ یہ اس ڈرون کی ہیں کہ جو 2005 میں جب اسد رفیق ریری مارا گیا تھا تو یہ اس کی فوٹیج ہیں، یہ دراصل کیا ہے، اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی امریکہ خریدتا ہے، دنیا کی بیسٹ ڈرون ٹیکنالوجی اسرائیلی ٹیکنالوجی کہلائی جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اور یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم کے اندر اسرائیل کا اور رشیا کا، جب یہ حزب اللہ نے ڈسکلوز کیا تھا انہیں ڈرون کے حوالے سے معاہدہ ہو چکا تھا اور رشیا وہ ڈرونز خریدنا چاہ رہا تھا جس پر وقتی طور پر وہ معاہدہ روک دیا گیا تھا. کیوں؟ انہوں نے کہا جس کو ہیک کر سکتی ہے ایک آرگنائزیشن ہم وہ دنیا کے مقابلے کے لیے کیا وہ یوز کریں گے. اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو, ہیومن انٹیلیجنس کی بات ہو, ان تمام معاملات میں حزب اللہ نے بہت اعلیٰ معیارات کو وہ کیا ہے. اور حزب اللہ اس میں شرمندہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہاں یہ چند افراد تھے کہ جو ان کے ساتھ ایسوسیٹ تھے لیکن حزب اللہ کے رینکس کے اندر تھے. اور حزب اللہ نے یہ کر کے یہ ثابت بھی کر دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے اس سطح کے رینکس کے اندر موجود افراد کو آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیٹ ورک ایسا نہیں ہوگا کہ جو اب ہم سے پوشیدہ رہے گا, اور وہ کسی چیز کو چھپانا بھی نہیں چاہتے. تو اس لحاظ سے بھی حزب اللہ نے اخلاقی فتح حاصل کیا. لیکن میں اس کوٹ کے ساتھ آپ کو یہ اینڈ کروں کہ اسرائیلی آرمی چیف نے جب یہ اس سے پہلے اسی 2006 کی جنگ کے حوالے سے انہوں نے وہ تشکیل دیا ہوا تھا جوڈیشل کمیشن, تو اس نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ تل ابیب کے اندر بھی حزب اللہ کا یونٹ قائم ہو چکا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ ایکسس اگر دیکھنا چاہے تو انہوں نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ ایکسس جو ہے وہ کہاں تک حاصل ہے. آغا حسن نصر اللہ نے ایک آخری سٹیٹمنٹ یہ کہا تھا کہ اگر آج کے بعد اسرائیل نے لبنان کے خلاف کوئی جنگ شروع کی, ایک تو یہ کہا کہ اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنا پھر اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہوگا, ہم وائنڈ اپ کریں گے جیسے چاہیں گے. دنیا کی کوئی جنگ شروع نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس کو ختم کرنے کا میکانزم پہلے طے نہ کر چکے ہوں. آپ کو پتا ہو کہ ہم نے کن اہداف کے بعد اس کو ختم کرنا ہے. اگر آپ غیر یقینی کی صورتحال میں ہو کہ اس کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ جنگ شروع نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ کہی, انہوں نے کہا کہ اسرائیل ول فیس سرپرائزز, اور ان سرپرائزز میں سے جو ایک بات کی کہ اگر چھوٹی سی غلطی اسرائیل نے کی تو جو پہلا جواب اسرائیل کو ملے گا وہ تل ابیب کے اندر حملے کا ملے گا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس پوری سائیکولوجیکل میڈیا اور انٹیلیجنس وار میں حزب اللہ کس جگہ پر کھڑی ہے. تو دشمنی تو ہے اور یہ دشمنی جاری رہے گی, ممکن اس طرح کے اور ایویڈنسز بھی سامنے آئیں, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حزب اللہ کے جو آرم ونگ ہے اس ونگ کے اندر سے آج تک کوئی سپائی تلاش نہیں کیا جا سکا, کوئی سپائی موجود نہیں ہے.
ہم آپ دونوں مہمانوں سے آخری سوال کرنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے اس ساری صورتحال کے بعد آپ لبنان کا سیاسی منظرنامہ کیا دیکھتے ہیں؟
حزب اللہ جب قائم ہوئی اور جس انداز میں انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی, یہ انٹرنیشنل لاء میں جو آپشنس تھے اس کے بالکل انڈر تھی, اور اس کے مطابق انہوں نے یہ اپنا حق استعمال کیا کہ وہ آزادی کی جنگ لڑیں, اور انہوں نے انٹرنیشنل لاء کی کوئی ایک شک بھی کوئی ایک آرٹیکل بھی وائلیٹ نہیں کیا. یہی وجہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ کہیں پہ بھی حزب اللہ کو آفیشیلی کنڈیم نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کی ایک زمین پر قبضہ کیا گیا اور وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. اور سودرن لبنان پہ ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا انہوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا اور آخر کار وہاں سے اسرائیلیوں کو فرار ہو کے بھاگنا پڑا, اور جب ان کا اپنا علاقہ ان کو واپس مل گیا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ ہماری مسلح جد و جہد فی الوقت ختم ہوتی ہے اور ہم اپنے آپ کو پولیٹیکل پروسیس میں لے کے جا رہے ہیں. اور اس وقت لبنان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں بڑے انفلوئنشیل طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, اور خود جو سابقہ گورنمنٹ تھی اس کو بھی سپورٹ کر رہے تھے, وہ ان کے جو صحیح کام تھے اس کو سپورٹ کر رہے تھے, اگرچہ وہ سعد حریری کی حکومت تھی, اسی رفیق حریری کے بیٹے کی حکومت تھی جو مارا گیا تھا, اور وہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے تھے, اس کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خود سعد حریری بھی جو انٹرنیشنل ایک سازش بن رہی ہے اس کا شکار ہو رہے ہیں, تو ان کی ذرا سی اعتماد کا جو عنصر تھا اس کو پیچھے کھینچنے کی وجہ سے سعد حریری کی حکومت گر گئی, اور نئی حکومت جو بنی وہ بھی حزب اللہ کی مرضی سے بنی ہے میکاتی کی. لیکن اس میں اب جو دنیا کو سوچنا چاہیے اور عالمی سطح پر جو امن و امان کی کوششیں ہو رہی ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کے لیے یہ سوچ کا مقام ہے کہ جب ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن اپنا ملیٹنٹ سٹینس چھوڑ کر پولیٹیکل پروسیس میں آنا چاہتی ہے, ایک مین سٹریم کا حصہ بننا چاہتی ہے, تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ واپس جائے اور اپنا ملیٹنٹ سٹینس ہی یوز کرے اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس کی کمپیریزن بالکل حماس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. حماس ایک طرف سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہے, لیکن دوسری طرف جب انہوں نے پولیٹیکل فرنٹ پہ آ کر اپنا رول پلے کیا ہے تو پورے فلسطینی عوام کی واضح اکثریت ان کو حاصل ہوئی، حکومت ان کو بنانی چاہیے تھی، لیکن وہاں انٹرفیئرنس ہوئی اور ان کو حکومت سے محروم کیا گیا اور ان کے خلاف حملے کیے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو سیاسی پروسیس میں آنا چاہتے تھے، پولیٹیکل پروسیس میں آنا چاہتے تھے، وہ حق ان سے چھین لیا گیا. اب اگر اس خطے میں دنیا کی طاقتیں امن چاہتی ہیں تو ان کو حزب اللہ کے جو سیاسی کردار ہے اس کو ماننا پڑے گا، حماس کا جو سیاسی کردار ہے اس کو ماننا پڑے گا، اور ان کی جو لیگل ڈیمانڈز ہیں ان کو ماننا پڑے گا اور پوری کرنی پڑیں گی. اسی صورت میں یہاں پہ امن ہو سکتا ہے. ادر وائز اگر وہ اس طرح کے بائس چارج شیٹس اور اس طرح کے بائس ایکٹیویٹیز کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں یہاں پہ مزید انریسٹ آئے گا، مزید بے چینی پھیلے گی اور مزید خون خرابہ ہوگا جس کو نہیں ہونا چاہیے.
صحیح. شریف صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیے ایک بات تو پروفڈ ہے، حزب اللہ نے اپنی پاور پروف کی ہے اور حزب اللہ آج بھی دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور ویسٹ بھی اسی کی زبان سمجھتا ہے، اسرائیل بھی اسی کی زبان سمجھتا ہے. حزب اللہ پولیٹیکل پروسیس کو بھی بڑے وائزلی لے کے چل رہی ہے، اور حزب اللہ نے اپنی ملٹری پاور کو بھی ترک نہیں کیا ہے، لیکن حزب اللہ نے اپنی ملٹری پاور کو لیگلائزڈ کیا ہے. اور لبنان کی جو سابقہ کیبنٹ تھی اس نے بھی باقاعدہ یہ لا پاس کیا کہ جو مزاحمت ہے، یعنی مزاحمت اسلامی یعنی حزب اللہ لبنان کو کہا جاتا ہے، اس کے جو یہ فیکشن ہے یہ لبنان کا دفاع ہے، اور اس کے خلاف کسی بھی اسپائی ایکٹیویٹی میں ملوث ہونا یہ لبنان کے خلاف، لبنان کی سلامتی کے خلاف کیا جانا والا کام ہے. اور حزب اللہ نے اس معاملے کو بھی پوری وائزلی ٹیکل کیا ہے، اور پولیٹیکل معاملے کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ حزب اللہ کی اتنی بڑی پاور کہ ایک وقت میں دنیا کے طاقتور ترین شخص کے ساتھ لبنان کا پریمیئر ملاقات کر رہا ہے، اور وہ اپنے ہی اسی کاخ کے اندر، اپنے محل کے اندر، وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھا ہے، اور اسی دورانی میں اسے پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے ساتھ وہ ملاقات کر رہا ہے، ہی از نو مور اے پریمیئر، ہی از اے کامن مین. نو ایک پھر یہ کہ حزب اللہ نے اس کے بعد نئی گورنمنٹ بھی اسٹیبلش کی ہے، یعنی ایک چیز ختم کرنے کے بعد ایک نئی چیز اسٹیبلش بھی کی ہے، جو ان کے لیے بڑی سرپرائزنگ تھی کہ وہ کر لیں گے، نہیں باور کر رہے تھے کہ کر لیں گے، لیکن حزب اللہ مینج ٹو میڈ اٹ. اس سے بھی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حزب اللہ نے کامن لوگوں کو، وہاں کے پولیٹیکل فیکشنز کو، پارٹیز کو بات سمجھا دی ہے کہ ویسٹرن پاورز کیا چاہتی ہیں، اسرائیل کیا چاہتا ہے، اور لبنان کی سلامتی کا تقاضا کیا ہے. پھر حزب اللہ نے کبھی اپنے شیر سے زیادہ ڈیمانڈ نہیں کیا، بلکہ اس سے کم کے اوپر راضی ہے، لیکن وہ لبنان کی سلامتی کے معاملے پر کمپرومائز نہیں کرتی. یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ جو لوگوں کے لیے بڑا واضح ہے، اس نے بھی لوگوں کو متوجہ کیا ہے. تو میں کہتا ہوں ایک تو اویئرنیس کا لیول بہت بڑھ گیا ہے، حزب اللہ کی پولیٹیکل مائٹ بالخصوص یہ والی جو انہوں نے پورا سیٹ اپ چینج کر کے رکھ دیا، اور ابھی نئی گورنمنٹ جو وجود میں آئی ہے اس نے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لے لیا ہے اور از پراپرلی فنکشننگ. تو اس سے بھی آپ یہ اندازہ کر لیں گے کہ حزب اللہ کی اس میں بڑی ہے، اور حزب اللہ کا نفوذ تو اب خطے سے بہت آگے نکل گیا ہے. اور آج اگر لبنان فلسطین کے اندر حماس کھڑی ہے، اسلامی جہاد کھڑی ہے، تو وہ تو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ ہم تو جو ثمر ہیں، دراصل ہم لبنان کی مقاومت کا سب ثمر ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم کھڑے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں. یوں میں اگر کہوں کہ حزب اللہ کو ہم ایک پارٹی سے بڑھ کر ایک گروہ خدا کہیں، تو وہ لبنان کے اندر بھی ویک ہوتا نظر نہیں آ رہا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں عرب نیشنلزم کی بنیاد پر، بالخصوص جو سعودی عرب کے پرو سعودی ایلیمنٹس ہیں بہت زیادہ سازش کر رہے ہیں، امریکن بہت زیادہ اس کے اندر انوالومنٹ کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے بجٹنگ میں امریکہ کا بڑا میجر پارٹ ہے، بالخصوص ان کے فوجی بجٹ کے اندر. لیکن پچھلی بار جب کسی ایک فیصلے پر، حزب اللہ کے وزراء کی شمولیت کے فیصلے پر، امریکہ نے فوری طور پر اپنی بجٹ کو ایلوکیشن بند کر دی تھی، تو پہلا کنٹری انہوں نے تمام عرب کنٹریز کے پاس گئے، لیکن کسی نے ان کو فائنانس نہیں کیا، کسی نے ان کو اکوپمنٹ دینے کا نہیں کہا، اور وہ ایک اینمی کے سامنے بیٹھے تھے. اس وقت واحد حزب اللہ ہے کہ جس کی ایفرٹ کے نتیجے میں ایران نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ تمام مینس، تمام میئرس لے گا، لیکن وہ لبنان کو کبھی بھی ڈیسٹیبلائز نہیں ہونے دے گا، اور اس کی تمام ضروریات جو ہے وہ پورا کرے گا. یہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ لبنان کے حتیٰ پولیٹیکل سے بڑھ کر لبنان کی ملٹریلی، لبنان کی اقتصادی، ہر طرح کی حفاظت کرنے کے لیے اگر کوئی مؤثر ترین قوت لبنان کے اندر موجود ہے تو وہ حزب اللہ ہے. اور آج تک یہ جو ایک کلونیل لیگیسی تھی وہ ایک لحاظ سے ٹوٹ گئی، پہلی بار تاریخ میں یہ کلونیل لیگیسی ٹوٹی ہے. آج تک سنی وزیراعظم سنی منتخب کرتا تھا، شیعہ اسپیکر جو ہے وہ شیعہ منتخب کرتا تھا، سیکٹیرینزم کی بیس پر یہ چل رہا تھا. پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حزب اللہ نے فارم کیا گورنمنٹ، سنی اگر پریمیئر بھی آیا تو حزباللہ لے کے آئیے. دراصل اس نے ان چیزوں کو توڑ کر ایک نئی چیز کی بنیاد رکھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لبنان کی پالیٹکس کے اندر ایک بڑا ہی پازیٹیو ہے کہ الحمدللہ جس کو سنی فیکشنز نے قبول کیا ہے, اور اس پر گریوینسز نہیں ہیں اس طرح, سوائے اس خاص پولیٹیکل پارٹی کے جس کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے.
ہم آپ دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین, آپ نے ہمارے دونوں معزز مہمانوں کی گفتگو سنی, اس سے یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ ایس ٹی ایل کا رول انتہائی جانبدارانہ ہے, پرو اسرائیل اور پرو امریکہ ہے, اور یہ جو چارج شیٹ جاری کی گئی ہے اس کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.